بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان جاوید اکبر ساقی اپنے پروگرام عظمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. یقیناً آج ہم نے اس عشرہ رحمت کے اندر ایک ایسی ہستی کے حوالے سے آج گفتگو کے لیے موضوع کو منتخب کیا ہے جسے رب العالمین نے رحمت المسلمین نہیں بنایا بلکہ رحمت العالمین بنا کے کائنات عالم کے لیے بھیجا گیا. یقیناً آقا دو جہاں کی ذات جو ہے، یہ وہ کائنات میں واحد ہستی ہے کہ جس نے دشمنوں کے پتھر کھائے، جو دشمنوں کے ہاتھوں لہو لہان ہوا، لیکن کبھی بھی کسی بھی انسان کے حق میں بد دعا نہیں کی. اگر لہو لہان ہوئے، طائف کے پہاڑوں پہ جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ آقا، رب العالمین نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو جا کے کہہ دے کہ جن لوگوں نے تجھے پتھر مارے، تجھے زخمی کیا، اگر تو کہے تو ان کو طائف کے پہاڑ میں لا کے میں غرق کر دیتا ہوں، ان کو برباد کر دیتا ہوں. تو میرے آقا فرماتے ہیں، جبرائیل جا کے میرے خدا کو میرا پیغام دینا کہ اگر ان کو غرق ہی کرنا تھا تو مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا تھا، میں تو کائنات کے لیے امن کا پیغام لے کے آیا ہوں. یقیناً آج اسی رحمت للعالمین آقا کے ماننے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں. آج اسی کے آقا کلمہ پڑھنے والے، آج اسی آقا کو ماننے والے، آج اسی آقا کی محبت کا دم بھرنے والے نہ جانے آج ایک دوسرے کے ہاتھوں کیوں قتل ہو رہے ہیں. میری سمجھ سے بالاتر ہے ناظرین کہ جس آقا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج اسی آقا کے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ عبادت گاہیں ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں. یقیناً میرا ایمان ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے، ان کا میرے آقا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لبادہ اوڑھ کر رحمت للعالمین کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ رحمت للعالمین جو دشمنوں کو پناہ دیتا ہے، جو دشمنوں کو معاف کر کے سینے سے لگاتا ہے، وہ کب کسی اور کے بارے میں اس کا ماننے والا اور وہ خون کا پیاسا ہو. آج ہم نے رحمت عالم کے حوالے سے اور رحمت للعالمین آقا دو جہاں کی شخصیت کے حوالے سے اپنے اسٹوڈیو میں اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. آج میرے مہمان جو ہیں وہ پاکستان کے انتہائی جلیل القدر علماء کرام اور مشائخ ہیں. میری مراد میرے پہلے مہمان جو ہیں مجلس وحدت المسلمین کے عظیم رہنما ہیں اور داعی اتحاد اسلامی ہیں، جن کی زندگی امت کے اتحاد کے حوالے سے ہمیشہ سرگرم عمر رہے ہیں. میری مراد جناب علامہ ابو ذر مدوی صاحب ہیں. علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ پاکستان میں مشائخ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور حضرت شیخ بھاگو علیہ رامہ ضلع قصور کے سجادہ نشین ہیں درگاہ کے. میری مراد جناب سردار پیر محمد انور ڈوگر صاحب محمدی سیفی ہیں. علامہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جناب علامہ ابو ذر مدوی صاحب، جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ رحمت للعالمین آقا نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کیا، جن لوگوں نے تکلیفیں دیں، جن لوگوں نے میرے آقا کو پتھر مارے، لو لوہان کیا، جنہوں نے دانت شہید کیے، جنہوں نے قدم قدم پہ میرے آقا کو ستایا اور رن کی راہ میں روڑے اٹکائے، لیکن میرے آقا نے تو ان کو بھی محبت سے سینے سے لگایا. آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج جو مسلمان اس نبی کا دم بھرتے ہیں غلامی کا، آج وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ یہ کیونکہ عشرہ رحمت بھی ہے اور رحمت للعالمین کا موضوع بھی ہے، تو میں چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ آقا کی شخصیت کے حوالے سے فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ فرصت آپ نے ہمیں فراہم کی اور آپ کی خدمت میں حاضری کی توفیق ملی. اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات رحمت پر کر لوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے اندر تھے اور زرہ مبارک جو تھا وہ بہت اذیت فرما رہا تھا، تو اللہ کو رسول کی تنگی اذیت پسند نہیں آئی. فرمایا، میرا حبیب، یہ زرہ اتار کے پھینک دو اور یہ دعا ہے اس کو پڑھو، دعائے جوشن کبیر، اس کے 100 جملے ہیں. اور حضرت نے وہ زرہ اتار کر پھینک دی اور دعا جوشن کبیر پڑھنا شروع کر دی. اس کا ایک جملہ ہے کہ جو خود رسول نے بھی پڑھا ہے، یعنی کلام خدا رسول کی زبان سے جاری ہوا، یا من سبقت رحمتہ غضبا، کہ اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. رحمت غضب پر مقدم ہے. جتنی باتیں قرآن کے اندر ہیں، جتنی باتیں حدیث کے اندر ہیں، اور جتنی باتیں دعاؤں کے اندر ہیں، اگر پڑھنے کے علاوہ اس میں غور و فکر کیا جائے تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی اصول خوابیدہ ہے۔ یہاں پہ اللہ کا حبیب اللہ کی تعلیم سے پڑھ رہا ہے کہ اے وہ ذات جس کی رحمت سبقت رکھتی ہے غضب پر، یعنی تیری سنت جو ہے وہ رحمت ہے، غضب نہیں ہے۔ ہاں کہیں لازم آ جائے تو پھر غضب ہے حسب ضرورت۔ اب اس کو اگر ہم قرآن کریم کی بارگاہ میں دیکھیں تو چند موارد ملتے ہیں کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حسنین کا نانا جو ہے وہ کیا ہے، اذن ہے، وہ کان ہے۔ اللہ نے خود جواب دیا، رسول نے جواب نہیں دیا، فرمایا ہو وہ اذن، اذن و خیر، وہ بہترین اذن ہے، وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے لیکن ہر ایک کا جواب نہیں دیتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ میری رحمت کے صدقے آپ نرم ہیں، آپ ملائم ہیں۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اب آیت کا ترجمہ علماء بیٹھے ہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا میری رحمت کے صدقے تو ملانے والا ہے، تو اختلاف ڈالنے والا نہیں، تو دوریاں ایجاد کرنے والا نہیں ہے۔ جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، واقعہ طائف کے حوالے سے، کہ جناب جبرائیل بارگاہ اقدس رسالت میں حاضر خدمت ہوئے، اور جناب جبرائیل کا یہی مقام ہے، کان یقعد قعدۃ العبد، اللہ کے حبیب کے سامنے جناب جبرائیل دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھتے تھے، اور آ کر ادب سے عرض کیا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، اے میرا حبیب جو چاہے جو ارادہ کرے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کیا جواب دیا، اللہم ان قومی لا یعلمون، اور میرا اللہ میری قوم انجان ہے، میری قوم علم نہیں رکھتی، یہ جو کچھ کر رہے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ حدیث میں بھی ہے رفع عن امتی ما لا یعلمون، کہ میری امت سے جو نہیں جانتے وہ ہم نے اٹھا لیا ہے، وہ تکلیف نہیں دی ہے۔ یہ اصول ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ رحمت غضب پر مقدم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ اپنے حبیب پر ستم ہوتے دیکھتا ہے غضب نہ کو، کہتا ہے جو تو فرمائے، پھر بھی اللہ کا حبیب کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اسوۃ حسنہ ہوں تمام بشر کے لیے، جو مجھے مانے اس کے لیے بھی، جو نہ مانے اس کے لیے بھی، اور میں بہترین اسوا ہوں۔ لہذا مارنے والے کافر تھے، میں ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کروں گا، ان کے لیے عذاب نہیں طلب کروں گا، مجھے پتہ ان کے مارنے کی وجہ جہالت ہے، لہذا میں ان سے دعف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں۔ یہ میرے حبیب کی سیرت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ رسول رسول رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے اندر فقط دنیا نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، ہوا و فضا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، عرش و کرسی آسمانوں کے علاوہ سدرۃ المنتہا بھی ہے، بہت سارے کعبہ قوسین او ادنا بھی ہے، دنوون اقترابہ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ رسول رسول رحمت بن کر آیا تھا تاکہ اس دنیا کے قافلے کو، بچھڑے ہوئے قافلے کو، بکھرے ہوئے قافلے کو، ٹوٹے ہوئے قافلے کو جوڑے اور اپنے سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ میں تیرا بھیجا ہوا تھا، تیرے بندوں کو لے کر آیا ہوں۔ وہ ملانے والا تھا، توڑنے والا نہیں تھا۔ لہذا اصول یہ ہے کہ رحمت ایک اصول ہے، غضب نہ کرنا ایک حصول ہے، رحمت مقدم ہے اور غضب مؤخر ہے۔ اب اس کے بعد اگر
علام صاحب، ابھی آپ کی گفتگو جاری رہے گی لیکن کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے، ناظرین اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جہاں سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جناب علامہ ابو ذر مہدوی صاحب آپ بیان فرما رہے ہیں۔
میں عرض کر رہا تھا کہ جوشن کبیر کا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ رحمت مقدم ہے اور غضب مؤخر ہے، لہذا دنیا میں جتنے قوانین ہیں ان کی بنیاد رحمت پر ہونی چاہیے، جتنے اصول ہیں ان کی بنیاد رحمت پر ہونی چاہیے، جو انسانوں کے رویے ہیں وہ رحمت کی بنیاد پر ہونے چاہیے، جو ایک دوسرے سے تعلق ہے وہ رحمت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر کسی پر حملہ کرنا ہے تو پہلے رحمت کے منظر سے گزر جاؤ، اس کے بعد غضب کی طرف آؤ۔ اگر کسی پر شک و شبہ ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں یہودی ہے، فلاں
ये है फलां वो है, तो पहले तहकीक करो कि क्या जहालत की वजह से तो नहीं है, नहीं है कि जहनी मफरूजों की रोशनी में आके जनाब वाला असलाह उठा लें, बम उठा लें, मस्जिद में चले जाएं, इमाम बारगाह में चले जाएं, तालीमी इदारे में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं। लिहाजा कोई उसूल होना चाहिए, उस उसूल का नाम है सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उसको छोड़कर अगर किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आंख बढ़ाते हैं, इशारा करते हैं, असला उठाते हैं, सब कुछ हम हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के उम्मती नहीं हो सकते, क्योंकि मुस्तफ़ा एक उसूल का नाम है। उसूल नबुव्वत की असल तरीन असल जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात है। लिहाजा उससे उसूल लेना चाहिए। जज्बाती कैफियात उसूल नहीं होते, जज्बाती फैसले उसूल नहीं होते, किसी के भड़काने से भड़कना उसूल नहीं होता, किसी की तबलीग से बेजा मुतासिर होना उसूल नहीं होता। हमारे पास कुरान मौजूद है।
अलाम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जनाब पीर मोहम्मद अनवर डोगर मोहम्मदी सैफी साहब, जैसा कि आपका ताल्लुक मशायख के घराने से है और आपके बुजुर्गों ने और आपके ख़ानदान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस दीन की तबलीग के हवाले से, अलामा अबू ज़र मैदवी साहब जिस तरह सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर रहमत आलम के हवाले से बयान फरमा रहे थे कि जिस आका ने दुश्मनों की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जो लो लुहान हुए, जिन्होंने पत्थर खाए, दांत से इतराए, आज उस आका के मानने वाले नाम लेवा नाम नेहाद मानने वाले नाम उम्मती के हवाले से लेते हैं और किरदार ये है कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा बनाए, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच साहब, जिस तरह अलामा साहब फरमा रहे थे, ये तो बात बड़ी क्लियर है कि कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का गला नहीं काट सकता, जो रहमतुल आलमीन का मानने वाला है वो मुसलमान तो क्या किसी गैर मुसलम का गला नहीं काटेगा, वो चरिंद परिंद हैवानात हर एक के लिए रहमत बनेगा, क्योंकि उम्मती किसका है? उसका उम्मती है जो तमाम जहानों के लिए, तमाम आलमीन के लिए और तमाम मखलूक के लिए रहमत बनकर आए। अगर हम आज देखते हैं कि मस्जिद में धमाके हो रहे हैं, एक दूसरे पे गोलाबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, तो समझ लें कि फायरिंग करने वाले का रहमतुल आलमीन नबी से कोई ताल्लुक नहीं, दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात बिल्कुल असर में शम्मस है कि जो एक ग्रोह, मैं नहीं समझता
सही बात
कि किसी भी फिरके का, किसी भी मसलक का कोई आलम ये तालीम दे सकता है,
कोई नहीं,
हरगिज नहीं। गोया एक ग्रोह है जो इस कत्लो गारत में किसी खास इशारे,
मैं तो डोगर साहब इन्हें मजदूर समझता हूँ कि ये मजदूर हैं जो दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त,
आप बिल्कुल बजाय फरमा रहे हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किसी इशारे पे और किसी खास नुक्ता नजर के तहत वो इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और ये स्टेट का काम है, ये जिम्मेदारी है रियासत की कि ऐसे ग्रोह की सरकोबी की जाए, और इसके लिए तमाम उलमा इकराम ने, तमाम मकातबा फिक्र के उलमा इकराम ने हमेशा आवाज़ उठाई है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे ग्रोह का सदेबाब किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसकी सरकोबी होगी, इस्लाम की सरबुलंदी होगी, और आका सल्लम की जो तालीमात हैं, जो अमन की तालीमात हैं पूरी दुनिया के लिए, जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है,
बेशक
ये रवादारी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तो ऐसा मुआशरा है। आका सल्लम जिस मुआशरे में रहें, वहाँ यहूदी भी थे, वहाँ नसानी भी थे, वहाँ मुशरक भी थे, उनके साथ जिस तरह रवादारी के साथ रहे। देखिए, पैगाम पहुँचाना फ़र्ज़ है, आप पैगाम पहुँचाएँ, लेकिन उसको मुसल्लत करना और उसको बंदूक के ज़रिए मनवाना, ये तालीम इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की तालीमात नहीं है।
सही बात।
तो इस लिहाज से ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रोह है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।
अलामा साहब, जैसे कि डोगर साहब मशायख के तबके की नुमाइंदगी करते हैं, एक दरगाह के सजादा नशीन भी हैं, यकीनन पाकिस्तान में बसने वाला कोई भी बाशऊर और किसी भी मकतबे फ़िक्र का आलम दीन जो है, या सही हकीकी मानों में जो उस कौम का मसलक का नुमाइंदा है, वो तो इन चीज़ों से नफ़रत करता है, कभी भी किसी मुसलमान को وہ کافر نہیں ٹھہراتا، کبھی بھی قتل عام کی اجازت نہیں دیتا، کبھی بھی کسی کی عبادت گاہوں پہ حملے کو اس پہ حملہ کرنا گناہ سمجھتا ہے، بلکہ اور کسی کے بھی وہ مقصد ان کے مذہبی عقائد کے خلاف ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنا وہ اسے کسی صورت میں جائز نہیں سمجھتا. لیکن یہ گروہ جو پاکستان کے اندر اسلام کا نام نہاد نام لے کے کھڑا ہوا ہے اور مختلف مسالے کے لوگوں، بلکہ اگر آپ رحمت کائنات کی اپنے آقا و مولا کی سیرت پر جائیں تو ایک صحابی کا وہ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ اس صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے کلمہ نہیں پڑھتا تھا. تو آقا دو جہاں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کو بڑی سختی سے غصے میں فرمایا کہ تو اس کے اندر سے ہو کے آیا تھا، تو جانتا تھا کہ یہ اندر سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، یہ اس کے اور رب کا معاملہ تھا، تو نے یہ کیوں فیل سر. تو آج اس آقا کے ماننے والے صرف اس لیے کہ کبھی قرآن کے نام پہ کبھی مقدس ہستیوں کے نام پہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے آپ اس عشر رحمت میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
علامہ ساقی صاحب، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے پیر صاحب نے بھی بہت اچھے مطالب ارشاد فرمائے ہیں، میں نے استفادہ کیا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت سرکار دو عالم نے ایک ایسے صحابی کو جنہوں نے ایک شخص کو مار دیا تھا اس کو بھی تنبیہ فرمائی کہ تو اس کے دل کو نہیں جانتا تھا، بلکہ رسول خدا جب طاقت اور قدرت میں تھے تب بھی انہوں نے ایسا اقدام نہیں فرمایا. اور وہ دن ہے فتح مکہ کا، جب ایک صحابی مکرم نے دیکھا کہ اسلام کی طاقت ہے قدرت ہے، تو انہوں نے کفار کو اور مشرکین کو جو ہے پکار کے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، تمہارا گوشت کٹ کٹ کے گرے گا. تو حضرت نے آگے بڑھ کے اس کو روکا، ارشاد فرمایا یوں نہ کہو، پھر خود ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، میں رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں. رسول جب غالب آتا ہے تب کسی کو قتل نہیں کرتا، چہ رسد کہ مسلمان مسلمان کو قتل کرے. یہ تو رسول خدا کی سیرت میں کہیں دور تک اس کا کوئی نشان نہیں ہے، اور ہمارے لیے رسول کی سیرت جو ہے وہ حجت ہے.
بے شک
قرآن کہتا ہے آپ کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ حسنین کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے تو قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا بھی بظاہر اگر دیکھا جائے تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لگتا ہے مقاصد کچھ اور ہیں، کچھ اور ارادے ہیں، اور وہ بھی کہیں انتقالی ارادے ہیں، ان کے پیچھے کچھ اور خطے کے حوالے سے لمبے چوڑے قصد موجود ہیں. جو حکومت ہے وہ براہ راست ان کے خلاف اقدام کرے، اور اس میں افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کل تک ہم مذاکرات کی بات کرتے رہے، حملہ آور سے مذاکرات نہیں ہوتے.
صحیح بات،
جب لشکر اپنے اپنے کیمپوں میں چلے جاتے ہیں اس وقت مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ادھر سے حملے ہو رہے ہیں اور ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. گویا کہ مذاکرات کی بات کر کے حملہ آور کو حوصلہ دینا ہے، تھپکی دینی ہے، جو کہ بات نادرست ہے. لہذا اس میں اصولی طور پہ گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے ذمہ دار لوگ جو درجہ اول کے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے ہماری ایجنسیاں ہوں جن کا کام ہی ملک کی سلامتی ہے، جب بلوچستان میں نعرے لگ چکے ہیں جدائی کے تو ہم کب جاگیں گے؟ وفادار قوم، مسلمان قوم، محبت کرنے والی قوم، رسول خدا سے، قرآن کریم سے عشق کرنے والی قوم، اس کو آپس میں اختلاف میں ڈالنا ہی بیرونی ایجنڈا ہے. یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کبھی کسی بزرگ عالم دین نے، کسی با شخصیت عالم دین نے، با فکر عالم دین نے کبھی کفر کی بات نہیں کی ہے. یہ کفر والی بات ایک ڈھونگ ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے، اور اس پہ ذمہ داروں کو بولنا چاہیے.
ناظرین، ہمارے مہمانوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، جہاں سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ ختم کیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. جناب پیر محمد انور ڈوگر محمدی سیفی صاحب، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو کو سنا، اور یقیناً ہمارا آپس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک نبی کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک کعبے کے ماننے والے، خدا کے ماننے والے، یہ چند فروئی قسم کے اختلافات ہیں جن کو قبلہ نے اشارہ بھی کیا کہ ہمارا دشمن ان کو ہوا دے کے ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق ایک مشائخ کے طبقے سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں علماء کے ساتھ ساتھ اس وقت سب سے بڑی قوت جو ہے وہ درگاہوں کے سجادہ نشین ہیں، مشائخ ہیں، جن کی آواز پہ لاکھوں کروڑوں ان کے ماننے والے لبیک کہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آج ناظرین کے لیے کہ آپ کیا یہ مشائخ کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے حجروں سے نکلیں اور ان ملک دشمن اور اسلام دشمن قوتوں کے خلاف آواز بلند کریں جو ہمارے ملک میں انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں؟
سچ صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ صوفیاء کا کام ہے، اور بر صغیر میں اسلام کس طرح پھیلا؟
صحیح،
نفرت سے نہیں پھیلا، محبت سے پھیلا۔ تمام صوفیاء اکرام نے جو بھی ان کے پاس آیا انہیں محبت کے ساتھ اسے ڈیل کیا اور تعلیمات اسلام کی اس تک پہنچائیں، کسی کے ساتھ سختی نہیں کی، کسی کے نفرت نہیں کی، اور آج بھی اس کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ محبت کی زبان سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ آج وہ محبت کی زبان نہیں سمجھ رہا۔ آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشائخ آج باہر ہیں، آپ دیکھیں مختلف فتوی آئے ہیں مختلف تنظیموں کی جانب سے، مشائخ کی جانب سے، اور انہوں نے اس بات کو کنڈم کیا ہے اور بتایا ہے، حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی کی جائے۔ گویا مشائخ اس وقت باہر موجود ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں مسلمان عام بچے، عام جو نئی جنریشن ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی اسلام کی تعلیمات کو سمجھ سکے، اس کو پڑھ سکے، تو دنیا میں غیر مسلم کہاں پڑھتا ہوگا؟ اس نے صرف کردار دیکھنا ہے، قوموں کا کردار دیکھنا ہے۔ جب یہاں سے یہ خبر جائے گی کہ اسلام کے ماننے والے مسجد میں موجود تھے اور باہر سے آ کر اسلام کا نعرہ لگانے والے نے اللہ اکبر کہہ کے اس پہ فائرنگ کر دی اور اتنوں کو اس نے مار دیا، تو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ اسلام کا یہ چہرہ آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اور جس طرح کی پہلے بات ہوئی، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت اس پہ بات کی، سیر حاصل گفتگو کی، تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک مشائخ کا کام ہے، علماء کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، بلکہ طبقے کے ہر فرد کا کام ہے کہ وہ آگے آئے اور اس کا مقابلہ کرے۔
بے شک علامہ صاحب، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت انتہائی مختصر رہ گیا ہے، تو میں چاہوں گا پیغام کے طور پہ آپ شخصیات سے کہ اس سارے مسئلے کا حل، یہ جو آج الجھنے ہیں، پریشانیاں ہیں، آج ملک فرقہ واریت کا، دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ ملک دشمن قوتیں جو اس وقت پاکستان کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اسلام کو عالمی سطح پر نقصان پہنچانے کی درپے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کا کیا حل ہے، وہ چند لفظوں میں آپ بیان فرما دیں۔
ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام کیا۔ عرض یہ کہ کافی سارے رائے حل پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ایک جو بنیادی نقطہ آپ نے مشائخ کے حوالے سے اٹھایا، یہ اس کو اگر ہم عمومیت دے دیں کہ ہر طبقہ میدان میں اترے، پڑھے لکھے لوگ بھی اتریں، علماء بھی، مدارس بھی، ہماری سیاسی سماجی تنظیمیں بھی، امن کے ادارے بھی، ہم سارے کے سارے اتریں، اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی اتارا جائے اور ایک بیداری کی تحریک شروع کی جائے، ہر سطح پر ایک بیداری کی تحریک شروع کی جائے اور ہر بندہ اس میں اپنا پوٹینشیل ڈالے تاکہ پاکستان کی عوام کو اویئر کیا جائے اور دنیا کو پیغام دیا جائے کہ ہم میدان میں ہیں اور ہمارا ایجنڈا کیا ہو۔ ایک ہے اتحاد، ایک ہے ملک کی سلامتی، اور ایک ہے اچھے حکمرانوں کو میدان عمل میں اتارنا۔ تاکہ اگر یہ ہم نے کر لیا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہماری سرحدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، اور اس وقت ہم ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہوں گے۔ قتل عام کی صورت میں، قتل و غارت کی صورت میں ہم ترقی کی ٹرین چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
جناب پیر محمد انور ڈوگر صاحب، آپ نے سنا علامہ صاحب کو، آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہمیں کون سی